نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم نئی سورت شروع کر رہے ہیں, سورۃ صافات. دیکھتے ہیں آج کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی شروعات قسموں کے ساتھ ہے. تین باتوں کے اوپر قسم کھائی گئی یا تین چیزوں کی قسم کھائی گئی. پہلی کیا ہے؟ وصافات صفا, قسم ہے صفیں باندھنے والوں کی جو صف در صف, جو یعنی صفیں باندھتے ہیں. اور کس کی؟ فزاجرات زجرا, ڈانٹنے والیوں کی سخت ڈانٹنا. یہ ساتھ ساتھ جو مصدر آتا ہے وہ ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذرا تاکید کے لیے. اور فتالیات ذکرا, اور تلاوت کرنے والیوں کی جو تلاوت, جو ذکر کی تلاوت کرتی ہیں. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ تین تفسیریں اس کے بارے میں آتی ہیں کہ کون مراد ہے, یہ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے. جو جمہور یعنی میجورٹی کا خیال ہے کہ یہ فرشتے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے ایکشنز ہیں. دوسری ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد آسمان میں عبادت کرنے والے ہیں. اور تیسری ایک اور تفسیر میں یہ ہے کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو صف باندھ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور جہاد میں بھی جنگ میں بھی صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ صف میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صفیں باندھ کر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیسیکلی, یعنی اگر ہم جو میجورٹی کا خیال ہے اس کو لیں, تو ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو آسمانوں میں صف باندھے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں بہت یعنی یہ ہم اس چیز کے اندر انکوئزیٹو ہوتے ہیں کہ فرشتے پتہ نہیں کیسے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, کیا ان کی روٹین ہوگی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں, وہ صفیں باندھ باندھ کے پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی صف ان باندھنا ان کا ایک وصف ہے, یعنی وہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ وہ ہجوم سا اکٹھا ہوا ہوا ہے اور کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر. دیکھیں ہجوم کی صورت میں بھی تو عبادت کر سکتے ہیں نا, لیکن وہ ہجوم بن کے نہیں, ایسے ایک بھیڑ سی بن کے نہیں کھڑے ہو جاتے, بلکہ وہ ایسے اوبیڈینس کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ صفیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے آرگنائزڈ ہیں. اور یعنی فرشتے ہمیشہ فضا میں بھی صف باندھے ہوئے ہوتے, اور قتادہ نے یہ فرمایا, اور اللہ کے حکم کے لیے بھی وہ اس طرح سے ہی رہتے ہیں یعنی صفیں باندھے ہوئے. اور دوسرا اس کا معنی ہے صافات کا کہ وہ جو پر پھیلائے ہوئے ہیں. یعنی پر پھیلائے ہوئے کا مطلب کیا؟ پھر اس سے بھی فرشتے مراد ہیں. جب دیکھیں پرندے پر پھیلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی اڑان کرنے لگے ہیں, ابھی اڑنے لگے ہیں وہ. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قدر اوبیڈینس سے ہوتے ہیں کہ جیسے حکم کے منتظر ہیں کہ اب اس وقت ہمیں فوری کوئی حکم ملے تو ہم جلدی سے وہ کام کر لیں, اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے. تو دو معنی اس کے ہو گئے, ایک معنی صفیں باندھنے کا, دوسرا معنی کیا ہے کہ یعنی پر پھیلائے ہوئے ہوتے. تو اس سے دیکھیں سبحان اللہ ان کا سلیقہ, ان کتنا نظم و ضبط ہے ان میں. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا طریقہ سکھایا ہے عبادت کرنے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسی طرح فرمایا ہے کہ تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں, صف میں پیوست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے, پیوست ہو کے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمیں دیکھیں, ہمیں بھی اسی طرح کے صفیں بنانے کا بتایا گیا کہ ہم جڑ کے کھڑے ہوں, پیر سے پیر ملا کے, کندھے سے کندھا ملا کے. یہ ہوتا ہے صف بنانے کا طریقہ, یعنی بیچ میں گیپس نہ ہو. یہ نہیں کہ آئے ہے گرمی بہت ہے آپ ادھر کھڑی ہو نا, جڑ جڑ کے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں, ساتھ کیوں لگ رہے ہیں میرے سے. اگر آپ کو ساتھ کسی کا لگنا اچھا نہیں لگتا اور بہت گرمی لگتی نا, تو آپ مہربانی کر کے گھر میں ہی پڑھ لیا کریں, پھر نماز ضرورت نہیں ہے پھر مسجد جانے کی. لیکن اگر مسجد جانا ہے تو پھر وہاں کی جیسے ایٹیکیٹس ہیں ان کو بھی تو سیکھیں. یہ ادب ہے صف بنانے کا کہ بیچ میں گیپس نہ ہوں, ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں. اور صف پہلے پہلی صف کو پورا کیا جائے پھر دوسری صف بنائی جائے, یعنی کیا پہلی آدھی خالی ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو مسعود بدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کے فرمایا کرتے تھے, سیدھے رہو, آگے پیچھے مت ہو. جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ تھوڑا سا آگے ہوا ہوا ہے, ایک تھوڑا سا پیچھے ہوا ہوا ہے, ایسے نہیں, سیدھے رہو, ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو یہی تو کہیں وجہ نہیں ہے ہمارے دلوں میں اختلاف ہونے کی کہ ہم ابھی تک صفی بنانا نہیں سیکھے اور کوئی ہیپ ہیزرڈ بالکل کھڑے ہوئے, صفیں بھی سٹریٹ نہیں ہوتی ہماری, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. یہ تو ہمیں سبحان اللہ فرشتوں والی چیز, وہ جو ان کی صفت ہے وہ اس امت کو ملی, کوئی اور امت کے پاس اس طرح سے طریقہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا, عبادت کرنے کا, جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر تین وجوہات سے فضیلت دی گئی ہے, یعنی تھری ریزنز ہیں جو دوسروں سے ہمارے بہتر ہیں, ہمیں ان میں ان پہ فضیلت ہے. اس میں نمبر ون, ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں, اس طرح کی صفیں فرشتے بناتے ہیں سبحان اللہ. اور ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی گئی, یعنی آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ لیں, ضروری نہیں آپ کو مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھنی پڑے گی. اس کے علاوہ جیسے باقی لوگوں کو صرف اپنے سینگاگ یا چرچ یا اس میں ہی پڑھ سکتے ہیں, یہ نہیں وہ کسی پارک میں کھڑے ہو گئے کہیں پہ بھی کھڑے ہو گئے, ایسے نہیں کر سکتے, ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور تمام روئے زمین کی مٹی کو ہمارے لیے تیمم کا آلہ بنا دیا گیا, یہ مسلم کی روایت ہے, یعنی زمین پانی نہیں ملے تو تیمم کر لو, یہ بھی ہمارے لیے فضیلت رکھی گئی ہے. تو اس سے آپ صف کی اہمیت کو سمجھیں اور اس چیز کو بھی نماز کا حصہ سمجھیں. اور یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے, یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ کوئی بات نہیں جیسی بھی بنا لیں پھر کیا ہو گیا نماز ہی پڑھنی ہے, نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرماتے تھے نا صف کا کہ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں, مسلم کی ہی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے تھے, یعنی آپ نے امامت بھی کرنی ہوتی تھی اس سے پہلے صفیں درست کرتے تھے. اور گویا تیروں کو سیدھا کر کے رکھا جاتا ہے نا اس طرح سے, یعنی جیسے بالکل آپ سٹریٹ لائن لگاتے ہیں اس طرح سے, حتیٰ کہ آپ کے خیال میں ہم نے اس کو سمجھ لیا. پھر ایک دن آپ باہر نکلے اور تکبیر پڑھنے والے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی کا سینہ, صرف سینہ سوچے, صف سے باہر نکلا ہوا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں تم اپنی صفوں کو ہموار رکھا کرو ورنہ تمہارے چہروں کو الٹا کر دیا جائے گا, یعنی مسخ کر دیا جائے گا. اتنی یہ بری بات ہے کہ صف ہیف ہیزرڈ بنی ہوئی ہے, جیسی تیسی بنی ہوئی ہے. اور ہم دیکھیں کتنی دفعہ یہ صورتیں پڑھ چکے ہیں مگر پھر بھی ہماری صفیں ہی نہیں درست ہو پاتی. ہم یہ نہیں کام کرتے کہ چلو ہم یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے ایک بندہ کھڑا ہو کے صف ہی درست کرا لے. مجھے ایک دفعہ اتنا اچھا لگا, میں ایک جگہ گئی وزٹ کرنے کے لیے, مدرسہ تھا, تو وہاں پہ انہوں نے جب ظہر کی نماز شروع کرنی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے تمام لڑکیوں کو, ایک دو لڑکیوں کی ڈیوٹیاں تھیں جو وہ ساری صفوں کو سیدھا پہلے کراتی تھی, وہ سائڈ سے کھڑی ہو کے دیکھتی تھی کہ کوئی آگے تو نہیں ہے, کوئی زیادہ پیچھے تو نہیں ہے, کوئی کس طرح بیچ میں گیپس تو نہیں, پہلے اسٹریٹ کراتی تھی پھر کہیں وہ پہلے انتظار کرتے تھے, پانچ منٹ پہلے سے وہ اسٹریٹ کرانا شروع کر دیتے پھر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے. اتنی مجھے یہ بات اچھی لگی کہ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا, ایسے نہیں بس وہ جلدی جلدی جا کے جہاں پہ کھڑے ہو گئے وہیں پہ کھڑے ہو گئے, جہاں سے مرضی شروع کر دی ہے دور دور کھڑے ہوئے ہیں. پیر جوڑنے کو تو ہمارا وطنی ہم اس کو برا سمجھتے ہیں شاید کہ پیر نہیں ہم نے جوڑنا, تو پیر کے ساتھ پیر ملائیں, کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں, پھر یہ صف بننی چاہیے. تو اور اس کو سوچنا چاہیے کہ اب جب ہم نے اچھی صف بنائی ہے تو ہماری صف اب فرشتوں کی صف کی طرح, دیکھیں کیسے وہ اللہ کی عبادت کے لیے کس طرح اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں. ورنہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی بھائی, نمازیں ہی پڑھنی ہے یا عبادت ہی کرنی ہے, کوئی بات نہیں جیسے, لیکن نہیں, تو ہمیں اس طرح سے صف بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ٹیڑھی اور ادھوری صفیں نہیں۔ اسی لیے ہماری زندگی بھی دیکھیں بے ترتیب ہے، اس میں کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اور مسلمان جن کو سب سے زیادہ ڈسپلن سکھایا گیا کہ ان کی نماز بھی ڈسپلنڈ ہے، وہ سوچیں کتنے ڈسپلنڈ ہونے چاہیے، لیکن انہی کو لائن نہیں بنانی آتی کہیں اور جا کے، پھر انہیں کو کہیں اور جا کے پھر وہ ایک بھیڑ کی شکل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جا کے وہ ان کے اندر کوئی آرگنائزڈ نہیں ہوتے، ڈسپلن نہیں ہوتا، ہر جگہ جا کے بھیڑ کی طرح، کہیں ٹکٹ دکھانا ہے، کہیں انٹر ہونا ہے تو وہاں پہ بھی بھیڑ جمع ہوگی۔ لائنیں بنانے کو تو ہم توہین سمجھتے ہیں، ہم کیوں لائن میں کھڑے ہوں؟ لیکن آپ دیکھیں اگر ہمیں نماز کے اندر اس طرح سے ڈسپلن سکھایا گیا تو ہماری پوری زندگی میں اس کا مطلب ایک ڈسپلن کا درس دیتی ہے یہ چیز کہ ایسا ہمیں ہونا چاہیے، اور دوسروں نے ہماری یہ چیز لے لی۔ فزاجرات زجرا، اور وہ قسم ہے ان کی جو ڈانٹ دینے والے ہیں، سخت ڈانٹنا، کیونکہ ہم فرشتوں کو اردو میں ہم مذکر کے صورت میں لیتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ ڈانٹ دینے والے ہیں، ورنہ اصل ورڈ کا میننگ اگر لیا جائے تو ڈانٹ دینے والیوں کی قسم، پھر فرشتوں کی قسم کھائی گئی، یعنی وہ فرشتے جو ڈانٹتے ہیں کس بات کے اوپر، جس وقت جیسے کہ بادلوں کو ہانکا جاتا ہے کہیں بارش کے لیے لے جانا ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کو، جیسے آپ نے دیکھا ہے کوئی یہ گائے بھینس وغیرہ بکریوں وغیرہ کو چروا لے کے جاتا ہے تو ان کو پیچھے پیچھے ڈانٹتا ہے، ساتھ اس نے ایک ڈنڈا سا پکڑا ہوتا ہے، ہانکتا لے جاتا ہے، اس طرح سے بادلوں کو یہ لے کے جاتے ہیں، ڈانٹتے جانتے، ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں، ادھر رکنا ادھر رکنا۔ سوچیں آسمان پہ کتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور بالکل خاموشی سے، ہمیں کوئی نہیں پتا چل رہا کہ یہ سب کچھ اوپر چل رہا ہے۔ پھر اور کس وقت ڈانٹتے ہیں؟ جب روح قبض کرنے آتے ہیں نا کافروں کی، تو اس وقت بھی ان کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے؟ ڈانٹ ڈانٹ کے۔ اسی طرح جو قوموں پہ عذاب آئے، تو آپ دیکھتے ہیں صیحتم واحدہ اور اس طرح کی آتی ہیں باتیں، چیخ تھی ایک ہی، اور پھر زجرہ کا لفظ ہوتا ہے یا ایسے، تو ان کو بھی ڈانٹا جاتا جب قوموں کے اوپر عذاب لے کر آتے تھے یہ فرشتے۔ اللہ اکبر، اسی طرح جہنم کی طرف جب لے جایا جائے گا لوگوں کو، تو ان کو بھی اسی طرح ہانک کے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ لے جایا جا رہا ہوگا، مطلب پوری پوری ڈانٹ بھی ہوگی اس میں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور کن کی قسم ہے؟ ویسے فرشتے کوئی مذکر مونس نہیں ہے، ان کی کوئی جینڈر نہیں ہے، لیکن چونکہ ملائکہ لفظ ہے اس لیے مونس کے سیگے استعمال کیے گئے، ورنہ وہ یہ نہ کوئی سوچے گی یہ عورتیں۔ فتالیات ذکر، تلاوت کرنے والیوں کی، ذکر کی، کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ ذکر سے مطلب کیا ہے؟ یعنی نصیحت کی بات یا اللہ کی یاد کی، جو جیسے تسبیح کرتے ہیں، ایک مطلب تو تسبیح ہو گیا، یعنی جو ابھی تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری تلاوت کیا ہے؟ کہ وہی لانے والے فرشتے جب نبیوں کے پاس وہی لے کر آتے ہیں تو وہی کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے۔ یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، اور ان قسموں کو کھا کر کیا فرمایا؟ یعنی کسی چیز پہ کوئی قسم ہوتی ہے نا، کہ میں کہوں کہ میں قسم اللہ کی، پھر آگے کیا، کس چیز پہ قسم؟ تو یہاں پہ کس چیز پہ قسم کھائی گئی؟ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِد، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ تمہارا الہ یقیناً ایک ہی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی بال عاجزی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ عبادت کی جائے، پوری عاجزی کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کی آپ عبادت کرتے ہیں، وہ الہ ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہر ایک کا الہ وہی ہے جو نمبر ون پرائرٹی پہ ہے اس کی زندگی میں، وہ اس کا الہ ہے جو ٹاپ پہ ہے۔ تو تمہارا الہ ایک ہی ہے، کبھی دل میں یہ خیال تک نہ آئے کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں اور بھی کوئی ہو، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، ایسے اتنے یہ لوگ ان کو بھی مانتے ہیں، کوئی کسی کو مانتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور، نہیں، تمہارا الہ صرف ایک ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ تو اولو العلم قائم بالقسط، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ تمہارا الہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جب انسان علم بھی لے لیتا ہے نا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی اس کائنات میں اور کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا تھا۔ تو علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں, کیونکہ علم کا علم پانے کے بعد یہ ان کا وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اہل مکہ کی عقیدے کی ایک تردید کی گئی ہے, ریجیکٹ کیا گیا اس کو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں کیا ہیں, وہ تو خود صفیں باندھ باندھ کے اللہ کے آگے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ خود اللہ کے حکموں کی ایسی بجا آوری کرتے ہیں کہ جدھر اللہ کا حکم ہے اس طرف کو چل پڑتے ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایفیشنٹلی کام کر رہے ہیں, پر پھیلائے ہوئے ہیں گویا کہ ابھی بس حکم آئے اور وہ کر لیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کس طرح سے اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں پکڑے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کب آئے تو میں سور میں پھونک دوں, اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہو سکتی, اور ان کی نگاہیں عرش کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کب حکم آ جائے. کتنے ایفیشنٹ ہیں فرشتے, کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کیسے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, کیسے وہ یعنی جیسے خادم ہوتے ہیں, نوکر ہوتے ہیں, غلام ہوتے ہیں, اس طرح کھڑے ہوئے ہیں حکم کے منتظر ہیں, اس طرح سے وہ عبادت کے لیے تیار رہتے ہیں اور صفے باندھے ہوئے. تو دیکھیں ایک دنیا کے اندر ہماری صفے اور آسمانوں پہ ان کی صفے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. تو اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی صفوں پر آج سے ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم نے صورتیں پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگائے ہوئے اور نوٹس رکھ رکھ کے کاپیاں بھری ہوئی ہیں, ان کو ہم پریکٹیکلی کیسے اپلائی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی سب نے جہاں جانا ہے, ہم جب بھی مسجد جائیں ایک بندہ اپنی ڈیوٹی لگا لے کہ خود سے والنٹیئر کر کے سب کی صفیں درست کرنے کا کام کرا کرے. رب السماوات والارض, وہ کون ہے تمہارا الہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اور صرف آسمان و زمین کا نہیں, وما بینہما, جو ان دونوں کے درمیان ہے, ہما ان دونوں کے درمیان ہے, جو کیا کچھ نہیں ہے آسمان و زمین کے درمیان. ہمارا تو جتنا نالج ہے بس اسی کے اندر ہے, اس کے علاوہ تو اس سے باہر تو ہمارا علم, بلکہ ابھی تک ہمارا علم اس میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوا کہ یہاں پہ کیا کیا موجود ہے. جو کچھ بھی ہے, چاہے وہ ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے, ان سب کا رب, رب کون ہوتا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہو, جو اونر ہو, اون کرتا ہو, جو ان کی پلاننگ کرتا ہو, ان کو سسٹین کراتا ہو, مدبر ہو ان کا, انتظام کرنے والا ان کا, وہ ہوتا ہے رب. تو سوچیں آسمان بھی زمین بھی اور جو ان کے درمیان ہے, سب کا ماسٹر کون ہے, سب کا اونر کون ہے, سب کا کریئٹر کون ہے, سب کو سسٹین کس نے کیا ہوا ہے, کس نے ان کا انتظام چلانے والا ہے کون, سب چیزیں بلونگ کرتی ہیں اللہ رب العزت کو. اس سے اللہ تعالی کی ہیبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے, کہ جتنی چیزیں میری نگاہ کے سامنے ہیں, جتنی چیزیں میرے ذہن میں, میرے دماغ میں کبھی بھی میں نے دیکھی یا میں نے سوچی یا جو میرے علم میں ہے, سب کا سب اللہ کی ملکیت ہے, اس کی مخلوق ہے اور اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے. وہ زمین کے نیچے یا زمین کے اوپر ہے, آسمانوں کے اندر ہے, آسمانوں سے نیچے ہے, فضا میں ہے, جہاں پہ بھی ہے, سب پر حکومت اس کی ہے. وہ کتنا بڑا رب ہے. دیکھیں ہمیں کوئی کہہ دے جی یہ بڑی کوئی, آپ بڑی اسٹیٹ دیکھ لیں یا بڑی کوئی شہروں ملکوں کے تو کوئی نہیں مالک ہوتے, لیکن آپ بہت بڑی کوئی جاگیر دیکھیں اور آپ کہیں پتہ ہے تمہیں اس کا مالک نہ فلاں ہے, وہ ایک دم دل پہ روب آ جاتا ہے, اچھا اتنی بڑی جگہ اس کی ہے, اس کی ملکیت ہے, اور اس کے اندر یہ جتنی بڑے گھر بنے ہوئے, اس کے اندر جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں, یہ جتنا بڑا یہ سب کچھ ہے, یہ سب اس کا. آپ ایک دم مرعوب ہو جاتے ہیں, امپریس ہو جاتے ہیں. کیا اس سے امپریس نہیں ہوں گے کہ رب السماوات, ایک آسمان کا نہیں آسمانوں کا, رب الارض زمین کا رب, ما بینہما ان کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے, یعنی ان کے اندر جتنا کچھ ہے, تو ساری کائنات آ گئی نا. اللہ اکبر. ورب المشارق, اور رب مشرقوں کا, مشرقوں کا رب, یعنی ہم تو سوچ رہے ہیں مشرق ایک ہی ہے, نہیں مشرق ایک نہیں ہے. اس لیے نمبر ون کیا وجہ, ایک ریزن دیکھیں کہ سورج ایوری ڈے डिफरेंट एंगल से निकलता है, 365 डेज 365 एंगल्स हैं उसके, है सारी डायरेक्शन मशरिक की, लेकिन थोड़ा 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 डिफरेंस होता है। आप इसीलिए देखते हैं सर्दियों में थोड़ा सा डिफरेंट जगह से निकल रहा होता है, गर्मियों में थोड़ा डिफरेंट जगह से होता है, तो फर्क है ना, इसका मतलब स्लाइटली 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 मूव करता रहता है। तो मशारिक हो गया मशरिकों का। दूसरी वजह, मशारिक क्यों कहा गया, मशरिक क्यों नहीं कहा गया रब्बुल मशरिक, मशारिक का इसलिए कि मशरिक किसको कहते हैं, जहां से सूरज तुलू होता है। तो क्या एक ही सूरज है इस कायनात में, कितने स्टार्स हैं, आपको मैंने बिलियन स्टार्स बताए थे ना, उन सब के तलू होने की तो कोई जगह होगी। चांद भी एक मून है, लेकिन उसके भी तलू होने की कोई जगह होगी। तो सिर्फ हम सूरज, अपने सूरज को ही क्यों सोच लेते हैं, करोड़ों करोड़ों सूरज हैं इस दुनिया में, इस कायनात में, तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलते हैं ना, तो वो रब उन सब मशरिकों का है। एक और जगह आया, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिकैन और मगरिबैन का, यहाँ पे मगरिबैन नहीं आया। वजह क्या है, मगरिब कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एक का मशरिक है दूसरे का मगरिब है, एक का मगरिब है दूसरे का मशरिक है, इस तरह भी है। देखिए हम सबसे अच्छा मुझे लगता है जब मैं जहाज में जा रही होती हूँ और वो स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं कि कैसे सूरज चल रहा है, कैसे कहाँ हमारा जहाज जा रहा है, तो आप देखते हैं उसमें सूरज एक जगह पे लाइट आती है, फिर आगे आगे चलता जाता है, फिर पीछे अंधेरा होता जा रहा है, वो आगे जाता जा रहा है। तो पहले वही जगह मशरिक थी, फिर उसके बाद वही जगह मगरिब बन गई। उस तरह से देखा जाए तो हर नुकता मशरिक और मगरिब है, तुलू भी हो रहा है गुरूब भी हो रहा है। इन्ना ज़य्यन्ना समा अद्दुनिया बिज़ीनतिल क़वाकिब, हमने आसमाने दुनिया को, सुने ये बात, आसमाने दुनिया को जीनत दी है, खूबसूरती दी है, किससे, क़वाकिब से, सितारों से। इसका मतलब है कि ये जो हमारा आसमान है ना, सिर्फ इसमें है सितारे, बाकी वो सातों आसमानों पे सितारे नहीं है, सात आसमान है ना, हर एक पे नहीं है सितारे, सिर्फ ये आसमान दुनिया के को अल्लाह ने सितारों से ब्यूटिफाई किया, इनको इस आसमान को डेकोरेट किया। क्यों डेकोरेट किया, क्यों, हमारे लिए, हमारे एस्थेटिक सेंस की सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हमें खूबसूरत लगे। सिर्फ एक काला आसमान होता रात के वक्त तो वो खूबसूरती ना होती। पता नहीं आपको कभी मौका मिला या नहीं मिला, मुझे इतनी ज़्यादा ये चीज़ अपील करती है ना, कि कभी भी मौका मिले आसमान को देखने का रात के, क्लियर स्काई जहाँ पे, अब तो इतनी रोशनियाँ ख़ास तौर पे शहरों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के से हम महरूम रहते हैं कि रोशनियों की वजह से हमें आसमान उस तरह से नज़र नहीं आ पाता। लेकिन आपको कभी मौका मिले कहीं गाँव वगैरह में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, तो कंट्री साइड आप चले जाएँ कहीं बाहर, तो आप देखेंगे कि मैस्मराइजिंग है आसमान, यानी आप देखते ही रहें आपका जी नहीं भरेगा, दिल करता है लेट जाएं और बस आसमान की तरफ देखते रहें। सितारे ऐसे हैं जैसे कि टिमटिमाते हैं, जैसे कोई आंखें बंद कर रहा है खोल रहा है, आंखें बंद कर रहा है खोल रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत इतनी, और उसकी जो हमारे लिए ये सजावट करना है वो इतना इम्प्रेसिव है, इसका मुशाहिदा ज़रूर करिएगा कभी। इतना खूबसूरत ये सीन होता है कि वाकई फिर ये बात समझ आती है कि जीनत दी है उसने आसमाने दुनिया को, वाकई हमारे लिए इस तरह से इसको सजा दिया, वरना क्या था, क्या ज़रूरत थी। और आप जब पढ़ते हैं आप साइंस में कि इतने इतने सितारे हैं, इतनी इतनी दूर हैं, कोई करीब है, कोई कितने मैसिव हैं, कैसे हैं, और तो सुभान अल्लाह, आप सोचते हैं कि इनको बनाया हमारे लिए कि हमारे लिए जीनत हो ये, नहीं मतलब बहुत ना बियॉन्ड आपकी उसके चली जाती। अच्छा उसको ऐसे समझे, देखें जो को बहुत बहुत अमीर मालदार कोई आदमी हो तो अब वो अपनी चीज़ें दिखाएंगे कि अच्छा ये हमारा घर है या कुछ है, तो आप उसमें देखते हैं कि भाई 10,000 का तो फानूस लगा हुआ है और कालीन 20,000 का यहाँ पे पैरों में पड़ा हुआ है और ये छोटा सा डेकोरेशन पीस है ये $2,000 का, यानी मतलब हजारों लाखों डॉलर इधर उधर पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो कोई परवाह नहीं है ऐसे, क्योंकि वो इतना उनके लिए कोई मसला ही नहीं। ऐसे लगता है अल्लाह ताला के लिए कोई मसला ही नहीं है, इतनी बड़े बड़े मैसेज बना के बिखेर दिए, सितारे बिखेर दिया आसमान पे, وہ رب کتنا بڑا، کتنا عظیم، کتنا قدرتوں والا ہوگا اور کتنا بے نیاز ہوگا. اس کو یہ نہیں کہ اوہ میری چیز ختم ہو جائے گی، اوہ میرے خزانے نہ ختم ہو جائے، اوہ میری چیزوں میں کمی نہ آ جائے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں کوئی جس کے پاس نہیں اتنا ہوتا وہ تو چیز دیکھ دیکھ کے خرچ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں اس کا بھی کیا ضرورت ہے اس کے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور کتنے اس کے خزانے ہوں گے کہ اس نے بس ستارے بکھیر دیے ہمارے لیے کہ یہ بس زینت بنے ان کے لیے، جسٹ ہمارے لیے بیوٹیفیکیشن کے لیے کہ ہم دیکھیں تو ہمیں اچھا لگے. اب وہ الگ بات ہے ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پرپز کے لیے ان کو بنایا. تین پرپزز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے ہیں ستاروں کے، ایک یہ، دوسرا اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور تیسرا اور جگہ پہ قرآن میں ہے کہ اس سے لوگ راہ بھی دیکھتے ہیں. تو دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدْ، اور حفاظت کا ذریعہ بنایا ہر شیطان سے جو سرکش ہے. یعنی یہ ان کا دوسرا مقصد ہے ان ستاروں کا کہ آسمانوں کی حفاظت، حفاظت کا ذریعہ بنایا. کس کی حفاظت؟ آسمان کی، آسمان دنیا کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ان ستاروں کو. یعنی ان کے تھرو حفاظت کی جاتی ہے. کس سے حفاظت کی جاتی ہے؟ کہاں خطرہ کس سے ہے؟ مِن شَيْطَانِ مَارِدْ، شیطان مارد سے، ہر شیطان جو سرکش شیطان ہے اس سے. کیوں سرکش شیطان کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی بھی ہے کہ جو شیاطین ہیں، جو جنات سرکش قسم کے ہیں، یہ آسمانوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہاں پہ کان لگاتے ہیں اور وہاں سے باتیں سن کے آ کے کاہنوں کو بتاتے ہیں. پہلے تو یہ بہت زیادہ ایسے کیا کرتے تھے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو رسالت ملی تو اس کے بعد سے اتنا زیادہ پہرا ہو گیا آسمانوں پر کہ ورنہ سورہ جن میں ہے نا کہ یہ کہتے تھے ہم تو بیٹھتے تھے آسمانوں میں جا کے، یعنی انہوں نے اپنی جگہ فکس کی ہوئی تھی کہ تم یہاں بیٹھو گے میں یہاں بیٹھوں گا، وہاں سے بیٹھ کے تو اوپر کی باتیں سنتے رہتے تھے. لیکن اس کے بعد نہیں، اس کے بعد یہ ستارے ان کے اوپر مارے جاتے ہیں. جو آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے بلندیوں والی جماعت کو، یعنی بلند جماعت کی طرف نہیں کان لگا کے سن سکتے. کون بلند جماعت؟ یعنی فرشتے جب آپس میں بات کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کر دیا کہ یہ شیطان اوپر نہ جا سکے اور وہاں کی یعنی ٹاپ سیکرٹ جو باتیں ہیں وہ نہ سن سکے. بلند جو جماعت ہے وہ اعلیٰ فرشتوں کی جماعت ہے. ابھی اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، اور وہ ہانکے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں، یعنی ان کی طرف سمجھ لیں میزائل کی طرح پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے. کیا؟ یہ کواکب، یہ کواکب پھینکے جاتے ہیں ان کے اوپر. دُحُورًا، سخت ذلت کے ساتھ. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے مستقل، یعنی یہ دنیا میں بھی ان کے لیے یہ عذاب ہے. جب یہ اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو ان کے اوپر یہ پھینکے جاتے ہیں. بعض شہاب ثاقب سے یہ مر بھی جاتے ہیں، بعض سے یہ جل جاتے ہیں، ان کے باڈی پارٹس جل جاتے ہیں، بعض اعضاء جل جاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ہٹتے نہیں ہیں، پھر بھی اوپر جا جا کے باتیں سنتے ہیں، کیونکہ یہ کاہنوں کے قبضوں میں ہوتے ہیں. کاہن ان کو بھیجتے ہیں کہ باتیں سن کے آئیں. ایک دوسرے سے قیامت کے دن یہ ہوگا نا کہ یہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے دنیا کے اندر، وہ کاہن ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کاہنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کے لیے ذلت کے ساتھ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے مستقل، قیامت میں بھی، پھر آخرت میں بھی ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ کا عذاب ہوگا، جو چمٹ جائے گا پھر اترے گا نہیں ان سے. الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، مگر جو کوئی اچک لے جاتا ہے. اچک لے جانا، کس چیز کو اچک لے جاتا ہے؟ بات کو جو فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. فأتبعه، تو اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کے یعنی اس کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا؟ شہاب ثاقب، شہاب ثاقب، انگارا چمکتا ہوا، انگارا ان کے پر. اور یہ بھی ہے کہ یہ ستارے ہی ہیں جو انگارے ہیں، اور یا اور کسی قسم کے شہاب ہیں جو کہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو کہ ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں. کیونکہ ایوری ڈے یہ ہمیں سائنس بتاتی کہ شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے اور ملینز آف شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں. بعض سٹیٹسٹکس کے مطابق ایک دن میں تقریباً 2 کروڑ شہاب ثاقب جو ہیں وہ زمین کی طرف کو آتے ہیں, لیکن وہ زمین پہ آ کے نہیں گرتے. اگر زمین پہ آ کے گرے تو ہم تو زندہ ہی نہ بچے, لیکن وہ بیچ میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈیفیوز کر دیتا ہے اور وہ انسان ساروں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے, زمین کو محفوظ رکھتا ہے ان سے. ادروائز اس قدر زیادہ شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے اور لیکن وہ بیچ میں ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں وہ میک اے وش دیکھو وہ ستارہ ٹوٹا ہے, اور وہ میک اے وش کی بات نہیں ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطانوں کو مارے جا رہے ہیں. اے وہاں پہ سوچیں کس تعداد میں شیطان جاتے ہوں گے وہاں پہ سننے کے لیے باتیں, مگر یہ ان کے لیے سزا ہے کہ یہ باتیں یہاں سے نہ اچکے. اچھا اب اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, مسلم کی ترمذی میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں, پھر جو ان کے قریب آسمان کے فرشتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں, حتیٰ کہ ان کی تسبیح آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچی. اب آسمان دنیا سب سے نیچا ہے, اس سے اوپر ہیں باقی. پھر حاملین عرش کے قریب والے حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا, پھر وہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. پھر آسمان کے بعض فرشتے بھی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ فرمایا, حتیٰ کہ آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی, یعنی اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتی. پھر جن اس سنی بھی بات کو لے اڑتے ہیں اور اسے کاہنوں کے کانوں میں پھونک دیتے ہیں. بس اگر وہ اسی طرح خبر دیں تو وہ سچ ہوتی ہے, لیکن وہ اس میں اپنی مرضی سے بھی اور چیزیں ملا دیتے ہیں. ظاہر ہے ان کو کوئی ایک بات صرف سنتی ہے, پھر وہ 107 باتیں ملاتے ہیں اور پھر وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں. لوگ چھوٹی موٹی بات سے تھوڑی سیٹسفائی ہوتے ہیں. تو اب یہ ثاقب کیا ہے؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کسی چیز میں سوراخ کر دینے والی چیز کو بھی ثاقب کہتے ہیں, روشن کو بھی, جلا دینے والا, بلند روشن ہونے والا, گزرنے والا, یہ سب معنی ہیں ثاقب کے. یعنی شہاب ثاقب اصل میں آگ کا روشن شعلہ ہے جو فضا میں دکھائی دیتا ہے نا, جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کے گر رہا ہوں اس طرح سے دکھائی دیتا ہے. تو ہم کئی دفعہ یہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح دوسری حدیث ہے, ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں, جیسے زنجیر کو صاف پتھر پہ, جیسے ہوتی نا چین کو لے کے کسی راک کے اوپر زور سے مارا جائے تو جو آواز آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے. جب فرشتوں کے دل سے کچھ خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا. وہ کہتے ہیں اس نے جو فرمایا حق فرمایا, وہی سب سے بلند ہے سب سے بڑا ہے. پھر فرشتوں کی گفتگو کو چرانے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی جو وہ آپس میں پھر کہتے ہیں نا اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا, وہ بڑا بلند ہے وہ بہت بڑا ہے, تو پھر وہ آپس میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا اس کے بارے میں یہ فرمایا, تو یہ وہاں سے بات چرا لیتے ہیں. سفیان نے اپنے دائیں ہاتھ کو, حضرت سفیان جو بیان کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے دکھایا. دیکھیں آپ ایک ہاتھ رکھیں پھر اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھیں, انگلیوں کے اوپر انگلیاں چڑھاتے جائیں, تو اس طرح یہ ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, اس طرح سے سمجھ لیں ایک دوسرے کے اوپر جیسے اوور لیپ کرتے ہوئے اوپر تک جاتے ہیں, ایک سیڑھی سی اپنی بنا لیتے ہیں, اور یہ اوپر کر کے دکھایا اور کہا شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوتے ہیں اور یہ فرشتوں کی باتوں کو چوری سے سننے والے ہیں. بعض اوقات اس چوری سے سننے والے کو آگ کا ایک شعلہ آ کر لگتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو یہ بتائے کہ اس نے کیا سنا ہے, وہ شعلہ اس سننے والے کو جلا ڈالتا ہے, اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کو نہیں لگتا حتیٰ کہ وہ سننے والا اپنے قریب والے کو بتا دیتا ہے. یعنی وہ اس سے پہلے کہ اس کو لگے وہ جلدی سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے, پھر وہ اس سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے, پھر وہ اس سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا دیتے ہیں. پھر وہ یہ باتیں جادوگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں, یعنی جو کاہن ہے فارچون ٹیلر ہے جادوگر بھی ہوتے ہیں یہ, وہ ان باتوں کے ساتھ 100 جھوٹ اور ملا دیتا ہے, پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کیا اس جادوگر نے ہم کو فلاں دن ایسی ایسی خبر نہیں دی تھی, یاد ہے وہ جو ٹی وی پہ آتی ہے وہ فلاں نہیں وہ ٹیرو کارڈ لے کر وہ یہ لے کر, وہ یاد ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا, دیکھا جب اس نے کہا تھا نا وہ ہی ہوا ہے, لوگ پھر ایسے کہتے. اور ہم نے اس خبر کو سچا پایا تھا، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسمان کی خبر سن لی تھی، وجہ یہ ہوتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ تو یہ جو پھینکے جاتے ہیں یہ ان کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ پھر کیا ایسی باتوں کو سننا چاہیے، ایسی باتوں کو کی پیچھے جانا چاہیے؟ ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ چاہے وہ ہم یہ کہیں کہ ایک بات تو انہوں نے سن لی نا، وہ تو وہاں سے صحیح ہے نا، اس کے ساتھ 100 بات جھوٹ کی ملائی ہوئی ہے، آپ کو کیا پتا وہ ایک بات کون سی ہے جو سچی ہے؟ 100 باتیں ساتھ جھوٹ کی ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کاہن کوئی بات بتاتا ہے نا، تو ایک سچی اور 100 جھوٹی، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ 100 کو تو بھول جاتے ہیں، جو اس نے ایک بات بتائی تھی نا جو سچ ہوئی، اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں تھا اس نے بھی یہ کہا تھا نا، دیکھا تھا اس نے بھی یہ بتایا تھا نا۔ اور یہ چیز یاد رکھیں، ایک بات، چاہے ان کی باتیں صحیح ہوں غلط ہوں، ایک بات صحیح نکلی، دو باتیں صحیح نکلی، کچھ بھی ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ اس طرح اللہ چاہتا تو کوئی اتنے پیرے ہو جاتے، یہ تو کوئی ایک بات بھی نہ لے کے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش رکھا ہے، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے انسانوں کو۔ ساری باتیں تو نہیں لے جا سکتے، کوئی ایک آدھ بات ہو چکھ لی، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ کیونکہ اگر یہ باتیں اچھی ہوتی، یہ سننا اچھا ہوتا، اور یہ نیچے جا کے بتانا صحیح ہوتا، تو ان جنوں کو اس طرح، ان شیطانوں کو ایسے شہاب نہ مارے جاتے۔ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا۔ آپ ایون کسی فارچون ٹیلر کے پاس یہ بھی نہیں سوچ کے جا سکتے کہ چلو جی جا کے چیک تو کرتی ہوں نا، میں نے کون سا بلیو کرنا ہے، نہیں چلو جاتے، مزہ آتا ہے جسٹ فن سیک کے لیے، نہیں آپ جا سکتے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص کی 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوگا، نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کی دعائیں، نہ اس کی کوئی نیکی، کوئی قبول نہیں ہوگی 40 days تک اس کی۔ اور اگر کاہن کی تصدیق کوئی کر دے، جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہاں دیکھا اس نے بتایا تھا، میرے سٹار میں تو اب یہ ہے، میرا سٹار تو اب ایسے کہہ رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، اور یا وہ فلاں کاہن نے یہ بتایا تھا، تو ویسا ہی ہو گیا نا۔ جب تصدیق کر دیتا ہے نا کوئی، ویریفائی کر دیتا ہے یہ سچی بات، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے وہ اس کا منکر ہو گیا، یعنی کفر کر لیتا ہے وہ انسان۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ وہ اس نے کفر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے اس کے اوپر اس نے انکار کر دیا۔ کیا اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ یہ دین، قرآن، اسلام، اسلام کا انکار کرنے والا ہے وہ۔ یعنی ہمیں یہ چیزیں اتنی پیاری ہیں کہ اس کے لیے ہم اپنے دین کا انکار کر دیں، پھر بھی لوگ باز نہیں آتے، حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے جادو بھی، تو دیکھیں جادو میں بھی تو تاثیر ہے، جادو بھی ہو جاتا ہے، جادو بھی اثر کر دیتا ہے، لیکن کیا کہا گیا؟ جادو سیکھنا، اس کو سکھانا، کرنا، کرانا، سب کفر ہیں۔ کفر بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جادو اتارا تھا، تو ان کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ لوگوں کو ٹھیک ہے سکھا دینا، لیکن ان کو بتا دینا کہ ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، مت سیکھو جادو، یہ ان کو بتانا، ہم پڑھ چکے ہیں یہ۔ نہیں، اس کے باوجود ہم نہیں باز آتے، اور جادو کا یہ اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے، یعنی پہلے بھی تھا لیکن جتنا اب عام ہو رہا ہے، جتنا اب اس چیز کے اوپر لوگ بہت زیادہ اس کاروبار میں، اور خاص طور پہ ہمارے میڈیا اور یہ کاہنوں کو اور یہ جادوگروں کو تو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ سمجھنا کہ کوئی غیب کی خبریں دے سکتا ہے، یہ ایسے ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، کفر کرنا، اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جادو کا توڑ بھی انہی آیات میں ہے، شرعی رقیہ جو ہے اس میں سورہ صافات کی یہ شروع کی آیات آپ بار بار پڑھتے ہیں، خاص طور پہ یہ 7 آیت سے 9 تک بار بار پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہے ہی اس چیز کے بارے میں۔ تو آپ اگر رقیہ بھی دیکھیں تو ان کے اندر یہ آیات ہیں، اور یہ بڑی آسان آیات ہیں اور مختصر سی ہیں، ان کو حفظ کرنا بھی مشکل نہیں ہے بالکل۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھیں ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں سے، اور کبھی بھی فن سیک بھی ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ کیونکہ کبھی کوئی بات ذہن میں رہ جاتی ہے، نہیں ہاں اچھا یہ حادثہ ہو گیا، ایک دم ذہن میں آئے گا وہ، ہاں فلاں نے یہ بتایا تھا نا، یاد ہے اس نے یہ کہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے. فاستفتیہم اہم اشد خلقن ام من خلقنا، ان سے پوچھے اے نبی کیا کہ یہ ہیں زیادہ مشکل پیدا کرنے، ان کی پیدائش زیادہ سخت ہے یا جن کو ہم نے پیدا کیا، کن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی یہ کافر زیادہ مشکل ہیں کہ ان کو دوبارہ ہم کھڑا کریں، ان کو پیدا کرنا، ان وہ باس بعد الموت کا انکار کرتے تھے نا، تو اس کے اوپر یہ کہا گیا. یا پھر من خلقنا، جس کو ہم نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا، یعنی جو جتنی باتیں یہ پیچھے گزری ہیں، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ مشرق، یہ شہاب ثاقب، یہ فرشتے، یہ سب جن کو ہم نے پیدا کیا، یہ زیادہ مشکل تھے، یہ ہیوج فرشتے جن کے پر، ایک ایک فرشتے کے پر 600 پروں کے بر، 600 پروں والے ایک فرشتے ہیں، کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، ان کو پیدا کرنا مشکل ہے، ان کو اگر ان کو اللہ نے پیدا کر دیا تو یہ کیا چیز ہے. انا خلقناہم، ہم نے پیدا کیا ان کو، کن کو، انسان کو، یعنی قریش مکہ کی طرف بھی ہے اور انسان جو بھی آخرت کا منکر ہے، کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا من طین لازب، ایک مٹی سے جو کہ چکنی مٹی. آپ دیکھتے ہیں ہم نے قرآن کریم میں تراب بھی پڑھا کہ تراب سے پیدا کیا، اب یہاں پہ طین لازب آ گیا، پھر ہم نے سلسال بھی پڑھا ہے، پھر کل فخار یہ بھی پڑھا ہے ہم نے، تو یعنی یہ نہیں ہے کہ کبھی کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، بات یہ کہ مختلف سٹیجز ہیں مٹی کے، کہیں تراب آیا تو ایسی مٹی جو عام مٹی ہوتی ہے، پھر کہیں گلی سڑی مٹی، گارا، کہیں کھنکتی ہوئی مٹی، اس طرح کی اس کی سٹیجز بتائی گئی ہیں. بل عجبتا ویسخرون، بلکہ وہ حیران ہوتے ہیں، بلکہ تم حیران ہوتے ہو اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، حیران تم ہوتے ہیں اور مذاق وہ کرتے ہیں. کیا مطلب تم حیران ہوتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا تھا یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو اتنی بات ایسے بتائی جا رہی ہے، بالکل واضح کر کے بتائی جا رہی ہے، اتنا کلیئرلی یہ پیغام دیا جاتا ہے، کوئی بھی اگر اس کو سنے تو وہ واقعی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ واقعی سچ بات ہے، جو قرآن کو سنے گا وہ تو ہدایت پالے گا، اور یہ کفار کا کام کیا، یہ مذاق اڑاتے پھرتے. تو تعجب اس بات پہ ہے کہ دیکھو یہ ایسے کلام کو سن کے بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو انکار کر دے، لیکن ان کے مذاق ختم نہیں ہوتے. اس کا مطلب مذاق اڑانا دین کے شاعر کا یہ طریقہ ہے کفار کا، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے کہ کبھی آپ دین کی کسی چیز کا مذاق اڑائیں. اللہ کا کوئی حکم پورا کر رہا ہے آپ کو وہ جوکر لگ رہا ہے، اللہ کا کوئی حکم پورا کر رہا ہے آپ کو وہ ایکسٹریمسٹ لگ رہا ہے، کبھی آپ کسی کے اوپر طنز کر رہے ہیں، کسی پہ ہنس رہے ہیں، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ فلاں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اگر میں نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں میں دوسروں پہ ہنسوں. یہ کفار کرتے تھے کہ مذاق کیا کرتے تھے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو نصیحت نہیں پکڑتے. یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے کہ تذکیر جو ہے وہ ان کو فائدہ نہیں دیتی، وہ جو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے نا ان کو، اتنا عقلوں پہ بعض دفعہ پردہ پڑ جاتا ہے کہ انسان کو بات سامنے کہی جا رہی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی اس سے بچائے کہ انسان کچھ دیکھ کے بھی اپنے سامنے اور پھر اس کے بعد نہ سمجھے. ہم اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھیں کہ جب ہمیں تذکیر کی جاتی ہے، ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم نصیحت پکڑتے ہیں، ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ. یہاں پہ خاص طور پہ قرآن کریم کی بات ہے، اس ذکر کے ذریعے نصیحت کرنا. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو مذاق اڑاتے ہیں. جب کسی چیز کا مذاق اس وقت اڑایا جاتا ہے جب آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، جب آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. ان کے نزدیک نہ تو قرآن کی کوئی اہمیت تھی، نہ ان کے نزدیک اس دین کی کوئی اہمیت تھی، نہ ان کے نزدیک کوئی معجزہ ان کو دکھایا جاتا اس کی کوئی اہمیت تھی، تو سب چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلا ری ایکشن تو مذاق اڑانا ہی تھا. مذاق اڑا کے نا کوئی چیز کو جب انسان مذاق میں جس کو کہتے ہیں مذاق میں اڑا دیا تو یعنی اب اس کو نان سیریس بالکل اس کے اوپر کوئی بھی توجہ نہیں ہے. وقالو اور کہتے ہیں ان ہذا الا سحر مبین, یہ ہمیشہ سے ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا جب بات کو نہیں ماننا تو یہ تو ایک جادو ہے کھلم کھلا, جیسے یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے بس یہ جادوگر جیسے جادو کرتے ہیں. آئزام اتنا و کنا تو رابا و آئزام انا لمبعوثون, جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, کیا ایسا ہوگا؟ اب آباؤ نہ لول, وہ جو ہمارے باپ دادا اتنے زمانوں سے دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے, ان کی تو ہڈیاں بھی اب سرما بن چکی ہوں گی, اب وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آج سائنس کہتی ہے ڈی این اے کبھی ختم نہیں ہوتا, چاہے کتنا بھی مل جائے ہڈیاں ختم ہو گئی, ٹھیک ہے گوشت ختم ہو گیا, یہ تو کچھ دن کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے, زیادہ اس کو تو ٹائم نہیں لگتا. سائنس آج بتاتی ہے ہمیں کہ انسان کا جو ڈی این اے ہے اس سے کبھی بھی دوبارہ اس کو لا کھڑا کیا جا سکتا ہے, کبھی بھی اس کو. اور اب تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی بنا رہے ہیں نا کہ وہ کلوننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ویسے ہی بنا کے دوبارہ کھڑا کر دیں. انسان یہ کر رہے ہیں, شیپ کے اوپر کر رہے ہیں, تو یہ تو چیزیں اب ایسی ہیں ہی نہیں کہ اگر انسان ایک چیز کو کر سکتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ یہ کرے. اللہ اکبر. اب جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے انسان کی باڈی ڈیکے ہوتی ہے کہ دفن کرنے کے ایک دن کے بعد یعنی 24 آور بعد ہی یہ جو آنتیں اونتی ہیں انسان کی انٹسٹائن ہوتا ہے اس میں ایسے کیڑے ہوتے ہیں یا بیکٹیریا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں اور جو مردہ کا پخانے کا راستہ ہوتا ہے اس کے راستے سے باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ساتھ ہی اتنی ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جو پھر اٹریکٹ کرتی ہے کیڑے مکوڑوں کو اور سب سے زیادہ تو بچھو وغیرہ کو. ان کو گوشت کھانے کے لیے سمجھ لے دعوت کا اعلان ہوتا ہے, 3 دن کے بعد ناک کی حالت بدل جاتی, 6 دن کے بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں, 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے, 17 ویز بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور سارے اجزاء جتنے باڈی کے اندر کے چیزیں ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں اور 60 ڈیز بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے, 90 ڈیز کے بعد ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں اور 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں, 2 سال بعد ہڈیوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ صرف اتنی دیر کی کہانی ہے, یعنی اتنی دیر میں سارا انسان ختم. وہ کہتے تھے اب کیسے واپس آئے گا, یہ تو 2 سال کی کہانی ہے جو پتہ نہیں ہزاروں سالوں سے مرے ہوئے ہیں, جو ہمارے آبا و اجداد 50-50 سال سے مرے ہوئے ہیں, 100-100 سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے دنیا سے, وہ کیسے آئیں گے واپس؟ اللہ کہتا ہے ایسے ہی آئیں گے واپس جیسے تمہیں وہ اٹھاتا ہے, جیسے تمہیں اس نے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دے گا. کل نام کہہ دیجئے ہاں, یعنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ, وہ ان تم داخلون اور تم پھر ذلیل و خوار ہوگے. تم ذلیل و خوار ہونے کس لیے؟ اس لیے کہ تم کہتے نا یہ کبھی نہیں ہونا کبھی نہیں ہونا, تو پھر تمہیں پتا چلے گا جب کہ کھڑے ہو جائیں گے. فانما ہی زجرۃ واحدہ, اللہ کے لیے اس ڈیکیڈ باڈی کو جو بالکل ختم ہو گئی چورا چورا ہو گئی اس کو کھڑا کرنا بس ایک ڈانٹ ہی ہوگی. ہم یہ اندر ہوں تو وہ کھڑے ہو کے دیکھنا بھی شروع کر دیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں جو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سور ایک پھونکا جائے گا اور دیکھیں سب انسان کھڑے ہو جائیں, اگیں گے ایسے زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں نا, اس طرح اگیں گے زمین سے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اب یہ آپ کو بچوں کے کارٹون اور ان کی فلموں کے اندر ہی دکھاتے ہیں, اتنا کسی کو مار دیں وہ پھر ایسے ایسے کر کے کھڑا ہو جاتا, پھر سے ایسے دکھاتے ہیں نا, سوچیں انسان اتنی آرام سے کھڑا ہو جائے گا پھر وہ کھڑا ہو کے کیا کہے گا؟ وہ یاد آ گیا نا اب کہ ہمیں کیسے کھڑا کیا جائے گا, ہم کیسے اٹھیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دن ایسا ہو. اسی لیے اٹھتے ہی کہے گا وقالو, یا ویلنا, ہائے ہماری بربادی ہماری تباہی ہے, افسوس ہے ہم پر. ویل کہتے ہیں کسی مصیبت یا ہلاکت کے وقت جو ایک کلمہ نکلتا ہے نا منہ سے, کہ یعنی جیسے آپ کو کوئی کہہ رہا ہو دیکھو یہ مثلاً ابھی کچھ عرصہ پہلے فلوریڈا میں جیسے ہریکین آیا, انہوں نے کہا اب آپ لوگ ایویکویٹ کر دیں کچھ علاقوں کو, کہا کہ آپ خالی کر دیں یہ علاقے. کچھ لوگ نہیں جانا چاہتے تھے, انہوں نے کہا اگر آپ نہیں گئے تو اس کے بعد جب طوفان آئے گا یہاں پہ کوئی بچے گا نہیں, پھر ہمیں نہ بلانا, پھر ہم نے نہیں آنا. آپ دیکھیں اگر کوئی رہ جاتا ہے پھر بھی نہیں وارننگ سنتا, جب اوپر ایک دم ہریکین آئے اور تباہی شروع ہو جائے تو پھر کیا کہے گا, ہائے اس کا ہی تو بتایا تھا, ہائے ہائے افسوس, ہم پہ ہم چلے ہی جاتے, ہم اس وقت سن ہی لیتے بات, اب تو نکلنے کا بھی نہیں راستہ رہا. وہ کہیں گے سوچیں اس وقت کتنی حسرت ہوگی, یہ تو چھوٹے چھوٹے دنیا کے کوئی طوفان ہے کوئی وہ ہے, اللہ اکبر. تو اس کے اوپر انسان کو اتنا افسوس ہوتا ہے, جو ساری زندگی جو آگے آنے والی ہے اس کو داؤ پہ لگا دے, جو اس کو برباد کر گیا اس کا حال کیا ہوگا حسرت کا, کہ انفینٹ لائف کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اب میرے آگے ہے اور میں اس ساری زندگی کو بالکل تباہ کر چکا, اس کو میں نے جلا دیا. اتنی قیمتی زندگی, کوئی پکڑ کے نوٹوں کو $100 کے بل کو آگ لگا دینا تو آپ کہیں گے پاگل ہے, کیوں کسی کو دے ہی دیتے, کیا کر تم نے کیوں جلا دی. سوچیں اس کے اوپر افسوس کر رہے جو کاغذ کا ٹکڑا ہے, جس نے اپنی پوری زندگی جلا دی اس کے اوپر کتنے افسوس کی ضرورت ہے, کتنے افسوس کی ضرورت ہے جو آج اپنی زندگیوں کو جلا رہے ہیں. ہم نوٹوں کے اوپر دکھ کرتے ہیں, ہائے 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 جل گیا, ہائے کتنا نقصان ہو گیا, ہائے جو زندگیاں جل گئی ان کا نہیں نقصان, یہ اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں ان کا نہیں دکھ, یہ جہنم کے لیے خود کو تیاری کر رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے یا ویلنا, ہائے افسوس ہم پر, ہذا یوم الدین, یہ آ گیا, یہ آ گیا قیامت کا دن, یہ بدلے کا دن آ گیا. اب سب یاد آ جائے گا, یہ سب یاد آ جائے گا جو دنیا میں بتایا جاتا تھا, یہ حشر کا منظر ہے پھر دکھایا گیا. دنیا میں کہتے ہیں نا ڈراتے ہیں, بہت ڈراتے ہیں لو, ان کا کام ہی ڈرانا ہے, بس قیامت کی باتیں, آخرت کی باتیں, مرنے کی باتیں, بس یہی کرتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں تاکہ تم اپنی تیاری کر لو, اس وقت کو سوچ لو, اس کو یاد کر کے چلو, کیونکہ وہاں کھڑے ہو کے پھر نہ کہنا آ گیا دن, ہائے افسوس ہے ہم پر, پھر نہ کہنا. کیونکہ کچھ لوگ تو ہیں جو انکار ہی کرتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں, کچھ لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ جیسے واقعی آخرت نہیں ہے, وہ منہ سے نہیں بولتے مگر ان کی زندگیاں ایسے ہی ہیں, اسی طرح گزر رہی ہیں کہ جیسے کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی دوبارہ نہیں کھڑے ہونا. وہ زبانیں قال سے تو نہیں, منہ سے یہ نہیں, اس زبان سے تو نہیں کہتے, وہ زبانیں حال سے کہہ رہے ہیں, ان کے حالات ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ نہیں کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی کھڑے نہیں ہونا. کیونکہ اگر ان کو یقین ہوتا کہ قیامت ہے تو وہ کبھی اس زندگی کو ایسے ضائع نہ کرتے, کبھی اس طرح سے بے پرواہ ہو کے نہ جیتے جیسے جی رہے ہیں, کبھی اس طرح غفلت میں نہ ہوتے جیسے غفلت میں پڑھے. کتنی اسٹرانگ تھی سورہ یاسین, کتنی اسٹرانگ تھی, یعنی اتنی امپیکٹ کرنے والی تھی نا, کہ میں کہتی ہوں ایک صورت ہی ہے نا, صرف ایک صورت ہی ہو ہم سمجھ لیں صحیح طرح سے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں, ہمارے پر ایک اثر ہو جائے. لیکن کتنی صورتیں آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کتنی انسان سے ہمدردی ہے, کتنی اس کی محبت ہے کہ وہ بار بار ہمیں کتنی طرح سے بتا رہا ہے, وہ کیسے کیسے ہمیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے میدان معاشر میں اور دکھاتا ہے, وہ دیکھو وہ دیکھو اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ دیکھو مٹی جھاڑ کے اپنے سر سے اور کہہ رہا ہے یا ویلنا ھذا یوم الدین, وہ دیکھو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ھے, دیکھو یہ آج یہ کہہ رہے ہیں, ھذا ما وعد الرحمن, یہ تھا جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا, یہ تھا جس کا رسولوں نے بتایا تھا, یہ تھا جو ہم درس میں سنتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے پھر بھی ہم نہیں سمجھتے. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, یہاں کس کوئی ان کو کہتا ہے, ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, یہ ہے دن بدلے کا فیصلے کا, یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, تم مانتے ہی نہیں تھے نا. کسی کے سامنے بات ہوئی تو کوئی غیر مسلم تھا تو اس کو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہاں یہ کچھ ایسی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کو یہ بلیو کرتی ہے کہ ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. تو وہ اتنی زور سے ہنسا اور اس نے کہا ڈز شی بلیو دیٹ, یعنی اس کو یہ حیرت ہوئی کہ اچھا پتہ نہیں اس دنیا میں بھی کوئی ایسے پاگل ہیں جو ابھی تک یہ بلیو کرتے. سوچیں اس وقت مجھے مطلب یہ ہوا کہ دیکھو ہم ہمارے ارد گرد انسان کتنے لاسٹ ہیں, یعنی یہ ان کو ہنسی کی بات لگتی ہے, ان کو مذاق لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا بھی بلیو کر سکتا ہے, یعنی ایسے لگ رہا تھا یہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اس دن کہا جائے گا یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. او شروع گھیر لاؤ, اب اعلان ہوگا گھیر کے لے آؤ, جمع کرو ان کو. کن کو؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا, وہ جنہوں نے ظلم کیا. وَأَزْوَاجَهُمْ, اور ان کے ساتھیوں کو. ابھی یہاں پہ ساتھی آپ دیکھیں پھر اس کے بعد میں بتاتی ہوں آپ کو. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ, اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے. کن کن کو گھیر لاؤ؟ ان کو جنہوں نے ظلم کیا. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا؟ دیکھیں سب سے بڑا ظلم تو آپ کو پتا ہے نا, شرک ہے. تو جنہوں نے شرک کیا, کفر کیا, اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے. آدم علیہ السلام فرما رہا ربنا ظلمنا انفسنا, وہ یہ کوئی شرک تو نہیں کرتے رہتے, وہ کوئی انہوں نے کفر تو نہیں کیا تھا. انہوں نے کیوں کہا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری ہونی چاہیے, انسان اپنی جان پہ خود ظلم کر دیتا ہے جب وہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو توڑے. تو کن کن کو جمع کرو؟ ان کو بھی جمع کرو. اور کون کو؟ جو ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے جیسے کام کرتے تھے. ان کے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک ساتھ رہتے ہیں, جن کو کہہ دیتے ہیں سول میٹس بھی کہہ دیتے ہیں, جو افراد ایک جیسے عمل کرتے ہیں, ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی, چاہے اب وہ ان کی بیویاں جو ان کے کفر شرک یا ان کے ساتھ کے گناہوں میں ان کے ساتھ شامل تھیں, یا اور کوئی ان کے ساتھی ہیں جو کہ ان کے جیسے کام کرتے تھے, اور وہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ. اب اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ جو جیسے اپنی عبادت سے منع کرتے, یا جو جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا اور کئی بزرگان دین ہیں, لوگ آج ان کے مزاروں پہ سجدے کر رہے ہیں, ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں, بےچارے کہاں کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسے کرنا. تو یہ وہ نہیں ہے, بلکہ وہ جنہوں نے خود پسند کیا اپنی عبادت کرنا, یا جیسے بت ہیں یا ایسی جن کو یہ دیویاں انہوں نے بنایا ہوا یا کچھ ہے, وہ صرف اس میں شامل ہیں. اللہ اکبر. تو یہ تین طرح کے لوگ سارے جمع ہو جائیں, کافر, مشرک, اور جو کبیرہ گناہ والے. حضرت عمر بن خطاب نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد ان کے امثال ہیں, جو ازواج ہیں نا, اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے امثال, یعنی ان کے جیسے. قیامت کے دن ہر شخص اپنی مثل کے ساتھ ہوگا. مثل کے ساتھ مطلب اپنے جیسوں کے ساتھ ہوگا. جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں, اچھا ایک آپ کبھی نوٹ کیا کریں, آپ کسی دعوت میں پارٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ گروپ بن جاتے ہیں لوگوں کے, ارے بہت سارے اگر لوگ ہیں تو گروپس میں بیٹھ جاتے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی کے ساتھ بیٹھا. آپ دیکھنا جو جیسا ہوتا ہے نا وہ اپنے جیسے کو ڈھونڈ لیتا ہے, ورنہ اکیلا ہی بیٹھا ہوتا. جس کو جیسے لوگ پسند ہوتے ہیں, آپ شادیوں پہ دیکھیں, پارٹیوں پہ دیکھیں, وہ کہیں دور بھی بیٹھے ہوں گے تو جا کے ان کے پاس بیٹھ جائیں گے, کیونکہ ان کو ویسے ہی لوگ پسند ہیں نا. یہ ہوتا ہے ساتھ, کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے جیسے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے, اس کے ساتھ جاتا ہے, اس کی تھنکنگ, اس کے مشغلے, اس کی بات چیت سب ویسی ہی ہوتی ہے, اس لیے اس کا دل نہیں لگتا دوسروں کے اندر. پھر وہ کہتا ہے نہیں کہاں ہے وہ جو, پھر اپنے جیسوں کو دیکھ کے دل کھل اٹھتا ہے کہ اچھا اس کے. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ لوگ اپنی پارٹیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ, نہیں ایسے نہیں ہوتا. جو لوگ جس تھنکنگ کی ہوتے ہیں وہ خود بخود جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ, ان کا کہیں اور نہیں دل لگتا. تو فرمایا حضرت عمر نے کہ سود خور سود خوروں کے ساتھ آئے گا, زنا کار زنا کاروں کے ساتھ آئے گا, شراب خور شراب خوروں کے ساتھ آئے گا. کچھ جوڑے جنت میں ہوں گے اور کچھ جوڑے دوزخ میں ہوں گے, یعنی یہ بھی جوڑے ہی ہو گئے نا, یہ بھی ساتھی ہی ہو گئے نا. آپ دیکھیں جہنم کی طرف بھی زمارہ, ہم نے سورہ زمر میں پڑھیں گے کہ غول کے غول لے جائے جائیں گے, سارے ساتھی ایک ساتھ ساتھ کر کے لے جائے جائیں گے. یہاں پہ بھی جیسے آ رہا ہے جنت کی طرف بھی اسی طرح زمرہ میں. یعنی گروہوں کے اندر لے جائے جائیں گے، ایک ساتھ لے کے جائے جائیں گے، تو وہ دنیا میں بھی ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے جوڑے ہوں گے. اسی طرح یہاں پہ کہا گیا وہ ان کے ساتھی اور ان کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے سب کو جمع کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، وحدوہم الی صراط الجحیم، پھر راہ دکھاؤ ان کو جہنم کی راستے کی طرف، یعنی اب ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. زندگی بھر انبیاء ان کو جنت کا راستہ دکھاتے رہے لیکن یہ نہیں مانے، انہوں نے سنا ہی نہیں. آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے نا سب کچھ الٹ گیا، آپ جہنم کا راستہ ان کو دکھا دو. اللہ اکبر، استغفر اللہ، وقفوہم انہم مسئولون. اچھا روکو ان کو، یعنی اب ان کو کہا جانا نا کہ ان کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ. اب دیکھیں یہ کتنے بے بس ہوں گے، کون چاہے گا کہ وہ اس کو جہنم کی طرف کا راستہ، جتنا بھی برا ہو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جہنم کے اندر جلے، لیکن کتنی بے بسی ہوگی کہ ان کا کوئی زور نہیں چلے گا. اب وہ جو ساتھ جن کی عبادت کی بھی ہے وہ بھی اتنے بے بس ہیں، اسی لیے تو ان کو بھی ساتھ بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ تھے جن کی ہم عبادت کرتے تھے، آج یہ خود ہی بندے ہوئے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، آج یہ خود کتنے بے بس ہیں. تو اس کو کتنی حسرت ہوگی، کتنا دکھ ہوگا کہ میں کس کے پیچھے چل رہا تھا. اب کھڑے ہو جاؤ، رکو ذرا، روکو ان کو، کس لیے؟ ان سے ذرا سوال کیا جائے گا. اب یہ بھی کتنا مشکل مرحلہ ہوگا. یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان فیل ہو گیا، یہ فیل ہو گیا، جو فیل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنا ریزلٹ بھی نہیں لینے جانا، چپ کر کے اکیلے جا کے کسی دن لے لوں گا، سب کے سامنے نہیں، وہاں پہ سب کے سامنے بے عزتی ہوگی. ایک تو یہ فیلئرز ہیں، جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. دوسرے اب روکو ان کو بیچ میں، ان کو ذرا ڈانٹا ڈپٹا جائے، ذرا ان کو جیسے ایک شرم دلائی جائے، ایک بے عزتی ان کی ہوگی سب کے سامنے، ان کو ذرا مطلب پوچھا جائے ان سے، تو یہ اس میں کتنی ذلت محسوس کریں گے، کتنی ذلت ہوگی، کیونکہ سارا حشر میں ہو رہا ہے، سب کھڑے میں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ذلت. آج تو کوئی بچہ بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کے ماں باپ اس کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دے. وہ کہاں یہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے حشر کے میدان میں، جس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے فلاں بیگم صاحبہ صاحب جی، جن کے آگے لوگ بچھ بچھ جاتے تھے، جن کی گاڑیوں کے دروازے لوگ کھولتے تھے، جن کو لوگ سلوٹ کرتے تھے، آج وہ لوگ بھی ہوں گے، بڑے بڑے عہدوں اور کرسیوں والے ہوں گے. آج دیکھو کیسے بے بسی سے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے روکو ان کو، روکو، ذرا ان سے سوال کیے جائیں گے. ماں لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تناصرون، اب کیا سوال ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اب آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اتنے سپورٹر ہوتے تھے، اس کو کوئی کچھ کہہ دے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا اس کی حمایت میں، اور بڑے جتھے بنا بنا کے پھرتے تھے. اب کہاں گئے تمہارے جتھے؟ اب کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ اور پھر وہ جو بات ہے نا، اب وہ آگے سے جواب تو نہیں دے رہے، ان کو پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا کہ ان کی حالت کیا ہوگی، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن کیا ہیں، فرما بردار ہیں. یہ بات اتنی ڈیپ ہے نا، اگر آپ اس کو سوچیں کہ آج کے دن ان کی حالت کیا ہے، فرما برداری سے کھڑے ہوئے، مسکین بن کے کھڑے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، سبمٹ کیا ہوا ہے. دنیا میں جب تمہیں کہتے تھے سبمٹ کر دو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، تم سنتے نہیں تھے بات. آج دیکھو کیسے کھڑے ہوئے ہیں، بے بس بن کے ایسے کھڑے ہوئے، یعنی اپنے تابع دار بن کے، فرما بردار بن کے سبمیشن کی ہوئی ہے. یعنی اسلام لانا بھی کیا ہے، سبمیشن ہے نا. مستسلمون، آج دیکھو بالکل ہتھیار پھینک دیے، جھکے ہوئے کھڑے ہیں، آج سبمٹ کیا ہوا ہے خود کو. دنیا میں کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ دنیا میں بڑی باتیں بنانی آتی تھی، یہ کیوں ایسے، وہ کیوں ایسے، ایسی کوئی باتیں، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ باتیں، یہ تو پرانا دین ہو گیا، یہ تو ایسے لو اب یہ ہڈیاں کھڑی ہوں گی، ایسے کھڑے ہوگا، ہمیں اس طرح سے کیا جائے گا، یہ کیسی باتیں ہیں. دنیا میں ہنسی آتی تھی ان باتوں کے اوپر، دنیا میں یہ آتا تھا یہ اللہ نے یہ پوچھ لینا بھلا، پرواہ ہی نہیں تھی، کبھی پرواہ ہی نہیں کی تھی، اس چیز کو بھی اپنی بے عزتی سمجھتے تھے. ہم کیوں کسی کے کہنے کے اوپر زندگی گزارے، میری زندگی ہے، میں چاہے جب، وہ ساری باتیں کہاں گئی؟ آپ تو نہیں بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں, دس از انفیئر, یہ ایسے کیوں ہے, ویسے کیوں, اللہ نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کہا, یہ کچھ باتیں نہیں آ رہی. دیکھو کیسے کیسے فرما بردار بن کے کھڑے ہوئے, آج کے دن کیسے ہو گئے, یہ سب کس بل نکل گئے, وہ جو بہت بڑے بنے ہوئے تھے نا اب کچھ بھی نہیں ہے, اور سب ایک ہی جگہ ہے, خود بھی ساتھی بھی جن کی بات کرتے تھے وہ بھی سب. دیکھیں نا اس سے نا اتنا یہ ایک بات نقطہ نکلتا ہے کہ دیکھو ایک دن تو وہ ہوگا کہ تمہیں اللہ کے آگے جھکنا ہی پڑے گا, چاہے تم کتنی بھی اکڑو, آج کتنے بھی تم بڑے ہو, کتنے بھی تم علم والے ہو گئے, ڈگریوں والے ہو گئے, عہدوں والے ہو گئے, مال والے ہو گئے, آج تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ مجھے کون کوئی بتائے گا, کون ہوگا جو مجھے کچھ کہے گا کرنے کے لیے, میں تو پتہ نہیں کیا چیز بن گئی ہوں, میں نہیں کسی کی مانتی. تم کچھ بھی بن جاؤ, ایک دن ایسا آئے گا کہ تم خود فرما بردار بن کے کھڑے ہوگے, تو آج کیوں نہیں ہو جاتے, ایک دن تم خود جھکو گے, آج کیوں نہیں جھک جاتے. لیکن اس دن کا جھکنا کوئی فائدہ نہیں دے گا, آج کا جھکنا فائدہ دے گا. آج سبمٹ کر دو, کرنا تو پڑے گا ہی, گیو اپ کرنا پڑے گا, آج کر لو. وہی جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی سورہ یاسین کا اینڈ ہی اس بات کے اوپر ہوا تھا کہ لوٹنا تو ہے ہی اللہ کی طرف, واپس تو جانا ہی ہے, اگر ایک دن ہے کہ زبردستی لے جایا جائے گا, کندھوں پہ اٹھا کے لوگ لے کر جائیں گے, آج آپ کے پاس چوائس ہے, آپ اپنے پیروں سے خود چل کے چلے جائیں, کل تو جانا ہی ہے, اسی طرح کل تو سبمٹ کرنا ہی ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی اس زندگی میں ہی کر لے. وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اب جا رہے ہیں جہنم کی طرف اور رستے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں, متوجہ ہو رہے ہیں. اب یہ جو اوشرو جو پیچھے آئی نا اوشرو آیت 22, اس کے اندر جو تین طرح کے لوگوں کو ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے, اب یہ آپس میں بھی تو کوئی بات کریں گے. تو رستے میں جاتے ہوئے بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہاں جہنم میں بھی لڑائیوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں کہ قرآن میں آتی ہیں, کس طرح ایک دوسرے سے لڑیں گے, جھگڑیں گے, ایک دوسرے کو لان تان کریں گے. اب جب رستے میں ہی جا رہے ہیں نا, تو اب بھی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, قالو کہتے ہیں, کہیں گے, انکم کنتم تاتوننا عن الیمین, تم ہی تھے جو ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے. دائیں طرف سے مطلب آنے کا کیا مطلب ہے, یعنی دایاں ہاتھ آپ کو پتا نا طاقت کی علامت ہوتا ہے, تو یہ جو کمزور تھے نا, جو تھوڑے کم تھے, وہ اپنے سے اوپر, یہ تو طاقت, طاقت ضروری نہیں کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ تھے, ہو سکتا ہے اسٹیٹس میں دنیا میں بڑے اسٹرانگ ہوں, ہو سکتا ہے دنیا میں بڑے انفلوئنشل لوگ ہوں, بڑی 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 کرسیوں والے لوگ ہوں, بڑے پاورفل لوگ ہوں, تو اب ان کو یہ جو کمزور تھے نا دنیا میں لوگ, یا ان سے کم اسٹیٹس کے لوگ تھے, انہوں نے تو ان کو دیکھ دیکھ کے فالو کیا نا, تو وہ یہ ان کو کہتے ہیں تم ہی ہمارے پاس آتے تھے کیونکہ تمہارے پاس طاقت تھی نا, تم ہماری طرف سے دائیں طرف سے آتے تھے, یعنی قوت اور قہر کے ساتھ آتے تھے, یعنی اس طرح آتے تھے, ہمیں تم قابو کر لیتے تھے کہ اپنے رستے پہ لگا لیتے تھے, کبھی ہمارے دلوں کے اندر شکو کو شبہات ڈالتے تھے, کبھی ہمیں باطل کی طرف کھینچتے تھے, باطل کو ہمارے لیے مزین کر کے دکھاتے تھے, شریعت کے احکامات کو ہلکا کر کے دکھاتے تھے, اس طرح کر کے تم ہمارے لیے دائیں طرف سے آتے تھے, یعنی ہمیں ہمارے اوپر اپنا زور لگاتے تھے, بڑی طاقت کے ساتھ آتے تھے. استغفر اللہ ربی. آپ دیکھیں, میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ہم چھوٹا سا ہمارا کوئی چیز غلط ہو جائے نا, کوئی کام غلط ہو جائے, کوئی مثلا کھانا خراب پک گیا, تو کہتے ہیں یہ تھی نا, اس نے آ کے مجھے فون کر دیا اور اس کی وجہ سے میں اس سے باتوں میں لگ گئی تو میرا کھانا خراب ہو گیا. اگر ہم جائیں کہیں راستہ ہم بھول گئے تو کہتے ہیں تم تھی نا, تم نے مجھے جی پی ایس نہیں دیا اس وجہ سے میں راستہ بھول گئی. پھر ہم نے ہمارا کوئی اور کوئی چیز مثلا ہمارا ٹیسٹ خراب ہو گیا, نہیں فلاں ہے تم نے مجھے پڑھنے نہیں نا دیا تھا اس لیے, آپ نے غصے میں کچھ کر دیا, تو آپ کہتے ہیں نہیں فلاں تم نے مجھے یہ کہا تھا نا اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تو میں نے یہ کہا. آپ خود دیکھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اپنا قصور نہیں مانتے, ہم نہیں کہتے کہ نہیں میری غلطی ہے, اس کا کیا قصور ہے, میری غلطی. ہر چیز میں ہم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں جی اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا. اتو کوئی کام غلط بھی ہو جائے نا, کوئی چیز ہو جائے, نہیں یہ مجھے غصہ نہ دلاتی تو یہ غلط ہی نہیں ہونا تھا, اس نے مجھے غصہ دلایا تو یہ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر نہیں یہ سوچتے کہ میری بھی کوئی غلطی ہے, وہاں جہاں پہ اتنی بڑی ناکامی ہو جائے گی وہاں پہ کوئی مانے گا کہ میری کوئی غلطی ہے؟ لوگوں نے کہنا ان کی وجہ سے, ان کی وجہ سے, فلانے تیری وجہ سے, فلان اور شیطان کی وجہ سے, اس یعنی وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے. یہاں پہ بھی وہ کہیں گے تم تھے نا, تم طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر آتے تھے, اس وجہ سے ہم بہ گئے تھے. اب دیکھیں ظاہر ہے وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ, یہ تو وہ دن ہی آ گیا واقعی. تمہیں وہ اب اتنے پریشان ہیں اس بات کی وجہ سے, اب کوئی تو ملے جس کے اوپر انہوں نے بات کرنی ہے. اور واقعی جو دنیا میں انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ظاہر ہے اثر و رسوخ ہوتا ہے ان کو, چاہے وہ لوگوں کو آ کے نہ کہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی لوگ برے کام کرتے ہیں, آپ ان کی خبریں سنتے ہیں, آپ ان کی تو اس کے بعد آپ بھی اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں. وہ آ کے کہہ تو نہیں رہے آپ کو کہ ہماری طرح ڈریس اپ ہو, ہماری طرح یہ چیزیں کرو. کوئی عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے, تو ان کو دیکھ کر لوگ ویسے ہی کاپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ بھی یہی کریں, بس دیکھا اور کر لیا. اب وہ اس دن نا ان کو پکڑیں گے, کہیں گے تم تھے نا, تمہاری وجہ سے, تمہارا زور تھا. اب وہ کیا کہیں گے آگ سے؟ قالو, وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین, بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. ہمیں کیا بات کرتے ہو, لے آتے تم ایمان, ہمیں کس بات کا الزام دے رہے ہو تم؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں ایمان لائے تھے. میں نے دیکھیں آپ کیسی لڑائیاں ہو رہی ہیں وہاں, اپنا قصور خود مانو, ہمارے اوپر نہ الزام تھوپو. وما کان لنا علیکم من سلطان, اب وہ صاف کہہ دیں گے ہمارا تم پہ کوئی زور تھا. ایون شیطان کہے گا کہ میرا تم پہ کیا زور تھا, میں تو وسوسہ ہی ڈالتا تھا نا تمہیں. اب خود اپنے آپ کو ملامت کرو, بلکن تم قومن طاغین, تم ہی ایک سرکش قوم تھے, تم ہی قوم تھے جو حدوں سے نکلی ہوئی تھی. اصل میں تو تمہارے اپنے جی چاہتے تھے نا ایسے کام کرنے کو, اور ایمان تمہیں مشکل لگتا تھا, ایمان لائیں گے تو یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, اس لیے نہیں تم لے کر آئے. اب ہمیں کیا کہہ رہے ہو, تمہارے اپنے شوق اس قسم کے تھے, تمہاری اپنی دلچسپیاں ایسی تھی, تمہیں خود ہی وہ اچھا نہیں لگتا تھا, تمہاری اپنی خواہشات ایسی تھی. اور واقعی یہ بات صحیح ہے, انسان نہ تو قیامت کے دن کسی کو پر الزام تھوپ کے بری ذمہ ہو سکتا ہے یہ میرا کیا قصور ہے, میں نے کیا کیا. نہ دنیا میں بھی دیکھیں کوئی کہے جی میں نے چوری اس لیے کی کیونکہ فلانے نے مجھے مجبور کر دیا تھا, فلانے نے مجھے ایسا کہا, تو لوگ آپ کو ملک کا قانون چھوڑ دے گا کیا؟ نہیں, جس نے جو کیا ہوتا ہے وہ اس کا رسپانسبل سمجھا جاتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن یہ کہہ کے کوئی چھوٹ نہیں سکتا کہ ہائے مجھے تو فلاں نے بہکا دیا تھا, مجھے تو فلاں نے یہ کہہ دیا تھا. اس لیے دنیا میں کسی کے پیچھے جانے سے پہلے یہ سوچیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا وہاں پہ, نہ یہ ہم اس کے اوپر الزام دے کے آرام سے بیٹھ جائیں گے جی میری امی نے کہا تھا, میرے تو ہسبینڈ کہتے تھے, میرے تو جی فلاں نہ کہتا تھا, بچوں نے بڑا مجبور کر دیا تھا, فلاں نے کسی نے نہیں. انہوں نے کہا نا آپ خود ایون یقین کریں, دنیا میں ہی کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے. میرے ساتھ کوئی شیئر کر رہی تھی بات, اور بہت ہی اچھی انہوں نے بات یہ شیئر کی تھی کہ اس طرح سے وہ مطلب انہوں نے حجاب نہیں لیا کہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری اپنی مرضی تھی, لے لیتی تم. بعد میں جب ان کو برا لگا اور احساس ہوا تو ہسبینڈ سے کہا, وہ کہتی کہ میں نے ان کی خاطر ہی نہیں لیا تھا, اور یہ ابھی ہی یہیں پہ انکار کر دیا انہوں نے کہ تم خود لے لیتی, تم کر لیتی, میں نے کیا کہا تھا تمہیں. تو یقین کرے یہاں پہ کوئی ایک دم آفت آئے یا کوئی مسئلہ ہو جائے نا, تو دیکھیے گا جن کی خاطر آپ کر رہے ہوں گے نا وہ تو ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے, اور انہوں نے کہا نا ہم نے کہا تھا تم. وہاں پہ جا کے کسی نے کیا اپنے اوپر الزام لینا ہے؟ وہاں پہ کون کہے گا نہیں جی مجھے سزا دے دیں کیونکہ واقعی میں نے اس کو کہا تھا, تو اس کو نہیں ملنی چاہیے, مجھے ملنی چاہیے سزا, ایسا کوئی نہیں کہے گا. تو کبھی کسی کے کہنے پہ یا کسی کی دیکھا دیکھی, کسی کو دیکھ کے اس کو کر کے, اس نے کہہ دیا, اس نے کر دیا, اس نے مجبور کر دیا, یہ اس کی بیس پہ نہ کوئی کام کرے, کیونکہ دیکھ لیں وہاں پہ کس قسم کے جھگڑے ہوں گے. وہاں پہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری خود قبول کرنی ہوگی, اپنے عمل کو خود بھگتنا پڑے گا. کدھر جائیں گے اس وقت, کیسے اپنی جان چھڑائیں گے یہ باتیں کہہ کے کہ جی ہسبینڈ کہتے تھے اور بچے مجبور کرتے تھے اور فلاں کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دیتے ہیں. یا ہم یہ کہتے ہیں نا, ہم نے کسی نہ کسی طرح اپنے غلط کام کو کوئی جسٹیفیکیشن تو دینی ہوتی ہے نا, تو ہم خود اپنی جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں اس نے کہا تھا نا. کہیں لیٹ بھی ہو جائیں گے, بچوں نے لیٹ کرا دیا, کیونکہ ہم عادی ہیں اس طرح کے, ہم عادی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو مومن ہے, جو میں نے آپ کو حدیث پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے تو نے یہ کیا, وہ کہے گا ہاں اللہ میرے سے ہو گیا. وہ یہ نہیں کہے گا نہیں اللہ میرے تو فلانے نے کیا دیا تھا, میرے تو یہ تھا. یہ منافق کے کام ہوں گے, وہ نہیں مانے گا. مومن ایسا نہیں کرے گا, کہے گا ہاں اللہ میرے سے یہ ہو گیا تھا. ہم دیکھ لیں, ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں دیکھ لیں گے ہم کیا کرتے ہیں. تو بڑے بڑے جہاں پہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے, وہاں پہ جو لوگ ہمیشہ دنیا میں دوسروں کو پر الزام دینے کے عادی ہوں گے, وہ اللہ کے سامنے مانیں گے کہ ہاں اللہ میں نے کیا یہ, وہ مانیں گے. یہ ہم اپنی عادات دیکھیں گے, جو ہم یہاں کرتے ہیں نا ویسے ہی وہاں پہ بھی ہوں گے. کوئی نئے انسان نہیں بن کے کھڑے ہو جائیں گے, بہت نیک بن گئے ہم, حشر کے دن آ گئے ہیں تو قیامت آ گئی تو اب ہم نیک ہو گئے, ایسے نہیں ہوگا. فحق علینا قول ربنا, پھر وہ کہیں گے سچ ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی, اِنَّا لَذَائِقُونَ, البتہ ہم اب بے شک چکھنے والے ہیں, یعنی اب تو ہمیں عذاب مل کے رہنا ہے, ہمارے اوپر اللہ کی بات سچ ہو گئی. یہی بات جو ہم نے سورہ یاسین میں پڑھی تھی, لقد حق القول علی, لقد حق القول, کیا پوری آیا تھی, اللہ اکثریہم, اس طرح سے تھی نا. تو وہ جو بات اللہ تعالیٰ کی کہ میں جہنم کو بھر دوں گا ان سے جو شیطان کے پیچھے چلیں گے, وہ بات ہم پر حق ہو گئی. ہم نے غلط کیا, اب ہم خود مان رہے ہیں کہ ہمارے رب کے قول کے مطابق اب ہم سزا دیے جا رہے ہیں. اللہ نے تو ہمیں بتا دیا تھا, اب ہم اس قول کی زد میں آ گئے, اب ہم پر یہ جو وہ مطلب سزا ہے وہ ہم پر قائم ہو گئی ہے, اب کوئی نہیں چھٹکارا, اب ہمیں چکھنا ہی پڑے گا. فاغویناکم, تو بہکایا ہم نے تم کو. اب دیکھیں یہ ہوتی ہے چیز کے ڈبل سٹینڈرڈز ہونا. پہلے ایک دفعہ کہا ہم نے کیا کیا, اب اس کے بعد ہاں ہم نے ٹھیک ہے تمہیں بہکایا تھا. انا کنا غاوین, ہم تو خود بہکے ہوئے تھے, ہم خود غلط راستے پہ تھے. آج دیکھیں کتنی انسانیت ہے جو غلط راستے پر چل رہی ہے, لوگ ان کی دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چلتے ہی جا رہے ہیں, ان کے کہنے پہ یا ان کی دیکھا دیکھی, وہ خود بہکے ہوئے. یہ تو دیکھ لو کہ وہ خود سیدھے راستے پر ہیں کیا. اگر ہم نے فالو ان کو کرنا ہے جو خود بہکے ہوئے, تو ہم بھی تو بہک جائیں گے. پھر یہ تھوڑی ہوگا کہ ہم بہکے ہوں گے پیچھے چلیں تو ہم ہدایت یافتہ ہیں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, یہ سن لیں کہ اس دن وہ عذاب میں مشترک ہوں گے. کیا مطلب, یعنی سب اکٹھے ہوں گے, سب شریک ہوں گے. ایسا نہیں کہا جائے گا اچھا انہوں نے تو ان کو بہکایا تھا اس لیے ان کا سارا قصور ہے, ان کو تو عذاب دیا جائے, ان بیچاروں کو چھوڑ دیا جائے, وہ تو بھولے تھے وہ ان کے پیچھے لگ گئے. ایسے نہیں کہا جائے گا, سب تم لوگ عذاب بھگتو گے, جو پیچھے چلنے والے تھے وہ بھی اور جو چلانے والے تھے اپنے پیچھے وہ بھی. تو پھر مجبوری کے نام پہ, پریشر کے نام پہ یہ کہہ کے یہ بہانے کر کے کوئی نہیں عذاب سے بچ سکے گا. میں تو بڑی معصوم ہوں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی, میں تو بے قصور ہوں, فلانا کا قصور ہے, یہ ان سے بھی نہیں کوئی بچے گا. سب ساتھ ہوں گے, تم ایک جیسے کام کرتے تھے ایک ساتھ ہوگے. اِنَّكَ ذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, بے شک ہم اسی طرح کریں گے مجرموں کے ساتھ. یہ بات حق ہے, اسی طرح سلوک ہوگا, اللہ کا قانون ہے یہ مجرموں کے لیے, یہی ہے